السلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دار الافتاء اہل سنت سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں، درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام کے صفحہ نمبر 5 پر حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ میں سارے ورد وظیفے چھوڑ دوں گا اور اپنا سارا وقت درود خوانی میں صرف کروں گا، تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہاری فکریں دور کرنے کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دور احکام تو انشاءاللہ آپ سے سیکھیں گے، لیکن یہ ارشاد فرمائیے کہ کوئی شخص معذور ہے، کسی طرح کی بھی نعمت اس کے پاس نہیں ہے، وہ دیکھ نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، اس کے ہاتھ نہیں ہیں، تو احساس کمتری تو پیدا ہوتی ہوگی، یا اگر اس نے خود بھی اپنے آپ کو مضبوط کیا ہوا ہے لیکن لوگوں کی بعض دفعہ ایسے اعمال ہوتے ہیں کہ اس کی وجہ سے احساس کمتری پیدا ہو جاتی ہے، تو یہ کیسے اس احساس کمتری کو دور کرے، کس طرح اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے شکر کی طرف مائل کرے، اس حوالے سے ارشاد فرمائیے۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو وجود عطا فرمایا ہے، یہ اس کی کئی نعمتیں اس کے اندر ہمارے سامنے ہیں، ہمارا پورا وجود ہے، ہم سانس لے رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، تو جو نعمتیں ظاہری باطنی اعتبار سے ہمارے وجود میں ہیں، تو ان نعمتوں کا اگر ہم شکر ادا کرنا چاہیں تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمت کو شمار کرنا چاہو گے تو شمار نہیں کر سکتے۔ اب جو معذور افراد ہیں، وہ معذور افراد کسی بھی قسم کی نوعیت کا وہ عذر اس کو لاحق ہو سکتا ہے، مثال کے طور پہ وہ بینائی سے محروم ہے، یا اس کے اندر سننے کی صلاحیت نہیں ہے، یا اس کے اندر ہاتھ پاؤں چلانے کی صلاحیت وہ کمزور پڑ گئی ہے، تو کسی بھی اعتبار سے اگر اس میں عذر اور معذوری مفلوجی پائی جا رہی ہے، تو ایسے آدمی کو ہرگز احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے، کہ احساس کمتری یہ مزید اللہ تبارک و تعالی کی ناشکری کی طرف ابھارنے والی چیز ہے۔ آدمی اپنے وجود میں اگر غور کرے تو اگر بظاہر ایک نعمت اس سے لے لی گئی ہے اور اس کے پاس وہ نعمت نہیں ہے، تو اس کو اس پر غور کرنا چاہیے کہ اس کے پاس اور اللہ تعالیٰ کی کتنی ساری نعمتیں ہیں۔ تو اگر بینائی کی نعمت کسی کے پاس نہیں ہے تو سنتا تو ہے،
ٹھیک ہے،
وہ چلتا ہے، وہ پھرتا ہے، وہ اس طرح کے وہ کام پرسنل جو ایک آدمی کو حاجات ہوتی ہیں اس میں وہ کسی کا محتاج نہیں ہے،
ٹھیک ہے،
اپنے جسم سے گندگی نجاست وہ خود دھو لیتا ہے۔ پھر ان جو ظاہری بقیہ نعمتیں ہیں ان پر غور کرے، اور ساتھ ہی ساتھ اس نعمت پر بھی غور کرے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو جانور پیدا نہیں کیا،
صحیح،
جانوروں میں بھی نابینا ہوتے ہیں،
جی جی،
اس کو انسان بنایا جو اشرف المخلوقات، پھر اشرف المخلوقات ہونے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اس کو مسلمان ہونے کی جو نعمت ہے وہ عطا فرمائی، پھر مسلمانوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو دامن مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے ہاتھوں میں عطا فرمایا، اس کو امت محمدیہ میں پیدا ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ تو صاحب ایمان ہونا، ایک امتی ہونا، یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں،
ठीक है।
तो इन नेमतों का इंसान इस पर जब गौर करेगा तो फिर उसको अपनी ये जो बज़ाहिर बसारत से महरूमी या पाँव का टेढ़ा होना या एक पाँव का होना एक का ना होना या दोनों ही पाँव का मफलूज होना, तो ये जो एक कमी है ये इंशाल्लाह जो इतनी बड़ी बड़ी नेमतों का तस्वुर करेगा तो इस नेमत की कमी का एहसास इसको खत्म हो जाएगा। दूसरे लफ्जों में हम ये कहेंगे कि एहसास कमतरी जाता रहेगा। और इस तरह हमारे असलाफ के वाकियात में ऐसा एक मिलता है कि एक बुजुर्ग कहीं से गुजरते हैं, देखते हैं कि एक शख्स है जो अपने उसके हाथ भी मतलब ना होने जैसे हैं, पांवों से भी वो माजूर है और इसी तरीके से वो नाबीना भी है, उसको दिखाई भी नहीं देता और बस उसकी जबान पे ये जारी है कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है। अब वो बुजुर्ग कहते हैं, पूछते हैं कि इसमें क्या हिकमत है कि हाथों से ये मफलूज है, पांवों से अपाहज है, इसी तरीके से इसके अंदर देखने की भी सलाहियत नहीं है। वो पूछते हैं कि आखिर तुम किस बात का शुक्र अदा कर रहे हो। तो वो जो बात कहता है वो गिरह से बांधने के काबिल है। वो कहता है, बज़ाहिर इन दो चार पांच नेमतें मेरे वजूद में नजर नहीं आ रही, लेकिन अल्लाह ताला की ये नेमत जरूर मेरे पास है कि मैं साहिब ईमान हूँ।
माशाल्लाह,
तो साहिब ईमान होना बहुत बड़ी नेमत है। तो इस एतबार से किसी भी मुसलमान को अगर कोई भी उजर माजूरी की सूरत में लाहिक होता है तो वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे। जिस्मानी जाहिरी अगर कोई उयूब है तो इस बात पर गौर अदा करे कि उसके गुर्दे सही है, उसकी दिल की धड़कन वो सही चल रही है, ब्लड प्रेशर का इसको सामना नहीं है, सांस फूलने का मर्ज इसे लाहिक नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी नेमतें, इंसान अगर किसी हॉस्पिटल की तरफ जाए ना और माजूर अफराद बीमार अफरादों को जब देखेगा तो जो नेमत इसके पास है उस नेमत की इसके दिल में कदर पैदा होगी। तो एक उसूल हमें अपनी जिंदगी में रखना चाहिए जो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बयान भी फरमाया, जिसका खुलासा मैं अपने अल्फाजों में बयान करूंगा कि अपने से कमतर की तरफ नजर की जाए।
ठीक है,
अपने से बरतर और बढ़कर जो शख्स है जिसके पास नेमतें मुझसे ज्यादा हैं उनकी तरफ नजर ना करूं।
ठीक है,
उनकी तरफ नजर करने में मुझे अपने पास दो चार पांच नेमतें कम नजर आएंगी तो ये जो एहसास कमतरी है नाशुक्री की तरफ ले जाएगा। और अगर मैं अपने से कमतर और बीमार मरीज इस तरह के अफराद को देखूंगा तो इसमें मुझे शुक्र नेमत का जज्बा मेरे अंदर बेदार होगा। जो नेमत मेरे पास है तो उसमें मुझे इंशाल्लाह अल्लाह ताला के एहसानात नजर आएंगे
इंशाल्लाह। और ये सारी जो चीजें आपने बयान फरमाई है, सिर्फ ये जो डिसेबल जो होते हैं माजूर जिस्मानी तौर पर, उन नेमतों की कमी वाले नहीं, जो दीगर नेमतों की कमी पाते हैं वो भी इन चीजों पर।
हदीस मुबारक गोया अगर कोई एहसास कमतरी का शिकार है ना
जी जी,
और वो इसी में नफसियाती मरीज बनता चला रहा है कि मेरे पास ये नहीं वो नहीं, ये चीज छूट गई वो भी चीज मेरे हाथों से जाती रही, नौकरी थी वो भी जाती रही, तो ये अपने से कमतर शख्स को गौर करेगा, उस पर तवज्जो देगा तो अपने अंदर बहुत सारी नेमतें इसको नजर आएंगी।
ठीक है,
और इंशाल्लाह ये जज्बा शुक्र नेमत वाला जब इंसान में पैदा हो जाता है तो कुरान पाक में लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, कि अगर तुम शुक्र गुजारी करोगे तो मैं तुम्हारी नेमतों में इजाफा कर दूंगा। तो इंशाल्लाह वादा इलाही पूरा होगा, हम ये शर्त पूरी कर दें कि हम शुक्र करने वाले बन जाए।
सुभानअल्लाह। मुफ्ती अनस साहब से मैं सवाल करना चाहूंगा कि अभी ये तो माजूर अफराद जो हैं उनके एतबार से फरमाया कि उनको ये काम करने चाहिए, एहसास कमतरी यूं दूर करनी चाहिए, कि जो जो इन अफराद के मुकाबिल हैं कि जो बज़ाहिर जो है इन नेमतों से महरूम नहीं है, सही सलामत है, उनका इन अफराद के बारे में क्या रवैया होना चाहिए, कि क्या उनको, जैसा कि मैंने शुरू में भी सवाल में अर्ज किया था कि उनकी तरफ से बार दफा ऐसे जुमले ऐसे आमाल ऐसी चीजें आ जाती हैं कि ये लोग एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं, यहाँ तक कि ऐसा भी होता है कि बाद माजूर अफराद ऐसे होते हैं कि वो जो सही सलामत लोगों जैसा काम कर रहे होते हैं अगर उनकी मदद करने जाए ना तो उस पर भी उनको महसूस हो रहा होता है। ये तो चले उसकी एक अच्छी नीयत होती है कि उसकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन बार दफा हम उनको उनके नामों से पुकार देते हैं या किसी और एतबार से उनके ऊपर कोई जुमला कस देते हैं कि जिसकी वजह से वो एहसास कमतरी का शिकार होते हैं, तो ऐसे अफराद के लिए आप क्या मदनी फूल इरशाद फरमाएंगे?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे अफराद के लिए तो यही कहा जाएगा कि शरीयत के अहकामात में से किसी भी मुसलमान, चाहे वो मुसलमान अंधा हो چاہے وہ اپاہج ہو کسی بھی طرح کا ہو اس کے حقوق اسی طرح برقرار ہیں. اور امیر اہل سنت نے غیبت کی تباہ کاریاں جو بڑی پیاری کتاب ہے اس میں غیبت کن کن لوگوں کی کس طرح ہو سکتی ہے ان میں ان لوگوں کا بھی ذکر کیا ہے کہ اگر کسی کی پیٹھ پیچھے کسی کو کہا کہ وہ فلاں اندھا وہ لنگڑا تو وہ جو ہے نا اسی طرح جو بھی اس میں کوئی جسمانی عیب ہے تو اس کو بھی غیبت شمار کیا. پھر اس کے علاوہ اگر اس کے منہ کے اوپر بھی کہا جائے گا تو اس کی دل آزاری ہے. پھر اگر اس کو دیکھ کر ہم مسکرائیں گے یا کسی نے بھی اس کو دیکھ کر اس کا مذاق اڑایا تو یہ اس کے لیے زیادہ فیل ہوگا اور اس کے لیے زیادہ دل آزاری کا سبب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز مجھے نہیں عطا فرمائی اس کے اوپر میرا مذاق اڑایا جا رہا ہے. تو یہ چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جس کی ہمیں بڑی احتیاط چاہیے, نہ صرف اپنی بلکہ بعض وہ ہمارے ساتھ کوئی چھوٹا بچہ ہے اور وہ اس طرح کے کسی شخص کو دیکھ کر جب مسکرائے اس کا مذاق بنائے تو ہماری ذمہ داری ہے ہم اپنے اس بچے کو بھی سمجھائیں کہ بیٹا ایسی بات نہیں کرنی چاہیے, اس طرح اس کی دل آزاری ہوگی, یہ شرعی طور پر اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے, یہ شرعاً گناہ ہے. تو ہم اپنے بچوں کو بھی سمجھائیں کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بچے جو ہوتے ہیں نا وہ ان لوگوں کا زیادہ مذاق بنا لیتے ہیں حالانکہ بڑے بعض دفعہ نہیں بناتے. تو ہم نے اپنے اور اپنے بچوں دونوں کو اس سے بات رکھنا ہے.
ٹھیک ہے, بعض دفعہ ہم بڑی لائٹ وے میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں, کسی کو موٹا کہہ دیا, کسی کو کچھ, ہو سکتا ہے کہ وہ محسوس نہ کرتا ہو لیکن بچے اس سے تربیت لیتے ہیں اور پھر ایسا شخص کو بھی یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ جو ان چیزوں کو محسوس کرتا ہے, کسی کو کالا کہہ دینا, کسی کو چھوٹا کہہ دینا, کسی کو ٹھگنا کہہ دینا, کسی کو موٹا کہہ دینا. تو بڑی اچھی مفتی صاحب نے ترغیب دلائی, توجہ دلائی کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے غیبت کی تباہ کاریاں, بہت ہی پیاری کتاب ہے اور اپنے موضوع پر اردو زبان پر ایک انوکھی اچھوتی کتاب ہے, اتنی تفصیل کے ساتھ اور اس انداز سے کہ جس طرح مثالیں دے دے کر امیر اہل سنت نے بیان فرمایا, آپ کو کوئی کتاب نہیں ملے گی اس کتاب کو اس حوالے سے بھی کہ جو ہمارا موضوع چل رہا ہے, اور مطلقاً بھی پڑھنا چاہیے اور ضرور پڑھنا چاہیے اور پھر ہمیں اندازہ ہوگا کہ کس قدر ہمارے کلام کے اندر لوگوں کی دل آزار گفتگو, لوگوں کی تکلیف کا باعث گفتگو, غیبت پر مشتمل گفتگو ہوتی ہے. تو یہ کتاب پڑھنے سے اس کی معرفت ہوگی, بچنے کا جذبہ ملے گا اور انشاءاللہ عزوجل اس کے فوائد ظاہر ہوں گے. ضرور کچھ احکام ان کے حوالے سے, معذور افراد کے حوالے سے, نابینا شخص امامت کروا سکتا ہے کہ نہیں؟ عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ حفاظ کرام جو نابینا ہوتے ہیں وہ تراویح کی نماز میں امامت کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں, تو کیا یہ جائز ہے, یہ کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے, کرنا درست ہے؟
اگر نابینا شخص مسائل نماز اچھی طرح جانتا ہے اور طہارت وغیرہ کے حوالے سے بھی احتیاط کرتا ہے, جیسے اگر اس کے جسم پہ کوئی چیز لگ گئی تو اب اس کے بارے میں لوگوں سے پوچھ لیتا ہے بھائی یہ کیا چیز لگی ہے,
ٹھیک ہے,
لوگ بتاتے ہیں یہ ناپاک کوئی چیز لگ گئی ہے, یا بچے نے پیشاب اس کے گود میں کر دیا تو اس کو محسوس ہو گیا اور اس نے وہ خود پاک کر لیا یا کسی سے پاک کروا لیا,
ٹھیک ہے,
تو یوں طہارت وغیرہ کے مسائل پر بھی وہ اچھی طرح احتیاط رکھتا ہو,
ٹھیک ہے,
قرات بھی درست ہو اور دیگر اعتبار سے لائق امامت جو اوصاف ہیں وہ اوصاف بھی اس کے اندر پائے جاتے ہیں,
ٹھیک ہے.
اب بس یہ ہے کہ اس کی امامت کی اب دو صورتیں بن جاتی ہیں, ایک یہ ہے کہ اس سے بھی زیادہ علم اور معرفت رکھنے والے, مسائل نماز سمجھنے والے لوگ موجود ہیں,
صحیح,
یعنی اس سے بڑھ کر عالم موجود ہیں یا اس کے برابر علم والا کوئی شخص موجود ہے, تو بہتر یہ ہے کہ نابینا شخص امامت نہ کروائے.
اچھا, بہتر یہ, بہتر کروائے گا تو نماز ہو جائے گی,
نماز ہو جائے گی,
ٹھیک ہے,
ایسی صورت میں کراہت تنزیہی ہے, اولا یہ ہے, بہتر یہ ہے کہ یہ امامت نہ کروائے,
ٹھیک ہے.
لیکن اگر وہ لوگوں میں یہی سب سے زیادہ فائق ہے, لائق ہے, مسائل وغیرہ سب اس کو ازبر ہیں,
یا وہ مقرر ہے اس جگہ کا امام,
امام ہے تو عام طور پہ امام اسی کو مقرر کیا جاتا ہے جو نمازیوں پر علم اور مسائل, طہارت, اس طرح کی جو بنیادی ضروری معلومات ہیں ان پر وہ فوقیت رکھتا ہوگا. اگر وہ لوگوں میں سب سے زیادہ اہل ہے نماز کے حوالے سے تو پھر افضل یہ ہے کہ یہی امامت کروائے,
ٹھیک ہے.
تو اب یہ ہے کہ نابینا افراد کے, جیسے آپ نے تراویح میں کہا, تو تراویح میں عام طور پہ نابینا افراد اگر امامت کروا رہے ہوتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ وہ حافظ قرآن بھی ہوتے ہیں اور اگر مسائل نماز و طہارت ان سب چیزوں کی احتیاط کرتے ہیں تو ان کے پیچھے تراوی پڑھنے میں یا پنجگانہ نماز کی امامت میں حرج نہیں ہے.
ٹھیک ہے. اچھا حضور مفتی انس صاحب سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ اپاہج جو معذور شخص ہے یا اندھا ہے, اپاہج چلنے کے اندر ظاہر سی بات اس کو مشکل کا سامنا ہے, اور جو نابینا ہے جو دیکھ نہیں پا رہا اس کو بھی ظاہر سی بات ہے کسی مقام پر پہنچنے میں تکلیف کا سامنا ہے, تو کیا ایسے اشخاص پر جماعت واجب ہوگی کہ وہ جماعت کروائیں؟ یہ تو جو ہم نے مسئلہ سنا وہ یہ ہے کہ مسجد میں موجود ہے, جماعت کروانا چاہے تو نابینا کروا سکتا ہے, لیکن کیا عام جو افراد ہیں کیا ان پر لازم ہے کہ گھروں سے نکلیں اور مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں؟
شرعی طور پر تو جو اپاہج ہو یا جو اندھا ہو اس کے اوپر جماعت سے نماز پڑھنا یہ واجب نہیں ہے.
ٹھیک ہے.
اگرچہ کوئی ان کو مسجد تک لے کر جا بھی سکتا ہو, یعنی اس کا بیٹا ہے, اس کا بھائی ہے, یا اس نے کسی کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ اس کو مسجد میں لے جاتے ہیں, اب آیا کہ جب اس کا کوئی لے کر جانے والا ہے تو اب اس کے اوپر کیا واجب ہے؟ تو شرع نے کہا کہ اب بھی اس کے اوپر واجب نہیں, البتہ اگر کسی کی ڈیوٹی لگائی ہے یا خود تھوڑی مشقت کر کر مسجد میں جا کر جماعت سے پڑھتا ہے تو یقیناً اس کے لیے بہت زیادہ ثواب کا باعث ہے. تو شرع نے ان کا لحاظ رکھتے ہوئے, کیونکہ اسلام ایک بڑا پیارا دین ہے, اس میں ہر ایک کو اتنا ہی آزمایا جاتا ہے جتنا کہ وہ برداشت کر سکے, تو اندھے کے اوپر اگر جماعت واجب کہی جائے تو اس میں بہت زیادہ حرج ہے. اسی طرح جو اپاہج ہے جو چل کر نہیں جا سکتا اس کے لیے بھی بہت زیادہ حرج ہے, تو شریعت نے ان چیزوں کا لحاظ رکھتے ہوئے ان کے اوپر جماعت کو لازم نہیں قرار دیا, بلکہ یہ کہا کہ گھر میں بھی پڑھ لیں گے تو ان کو جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھنے کا گناہ نہیں ہوگا, البتہ اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں تو یہ نور اعلیٰ نور ہے
ماشاءاللہ. اور اگر جذبہ سلامت ہونا تو پھر یہ چیزیں رکاوٹ بھی نہیں بنتی, اگرچہ شریعت کا حکم تو بیان کر دیا کہ جماعت واجب نہیں, لیکن ہم نے بہت سارے ایسے افراد کے جو معذور ہیں دیکھ نہیں پاتے چلنے میں مشکل ہے ان کو مسجد میں آتے ہوئے دیکھا ہے. میں خود جہاں پہلے میری رہائش تھی بچپن میرا گزرا ہے وہاں دو بھائیوں کو میں نے دیکھا, دونوں حافظ تھے اور مدنی ماحول سے وہ وابستہ بھی ہیں الحمدللہ, وہ یعنی کافی دور ان کا گھر تھا مسجد میں, لیکن وہ پانچوں نمازوں کے اندر اکیلے ہی بغیر کسی کی مدد سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی کوئی طاقت دی تھی کہ وہ راستوں کو بھی سمجھتے تھے اور بالکل سیدھا مسجد میں جاتے تھے اور مسجد سے سیدھا اپنے گھر آ جاتے تھے. ایسے اور بھی بہت سارے افراد دیکھے گئے اور کئی ایسے بھی ہیں کہ جو بالکل ٹھیک ہیں, سلامت ہیں, مسجد کے ساتھ ہی گھر ہے, جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں, کوئی عذر بھی نہیں ہے, تو ان کو یہ سعادت نہیں مل پاتی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے.
یہ تو آپ نے جن کی مثال دی ہے تو جمعہ کے حوالے سے فقہ کرام نے ایسے دو نابیناؤں میں فرق بیان کیا ہے.
اچھا.
کہ ایسا نابینا شخص کے جو آپ نے جس کا کہا کہ وہ
آج ابھی
آ جایا کرتے تھے, تو بعض نابینا باقاعدہ ایسے ہوتے ہیں, وہ باقاعدہ آفس بھی جاتے ہیں, ہاتھ میں اسٹک ہوتی ہے, وہ جا رہے ہوتے ہیں اور
راستے ان کو بالکل اندازہ ہو رہا ہے,
اندازہ
قدم گنے ہوتے ہیں, کیا ہوتا ہے
وہ گلیاں یا قدم یا اس انداز سے اللہ تعالیٰ ان کی ایک حس ایسی پیدا کر دیتا ہے کہ جو عام طور پہ بصارت رکھنے والے اس سے محروم ہوتے ہیں. تو اگر کوئی نابینا ایسا ہے کہ جو مسجد میں اکیلے آ جا سکتا ہے,
ٹھیک ہے,
تو اس کے اوپر جمعے کی نماز لازم ہوگی,
ورنہ نہیں ہے.
ورنہ اگر وہ ایسا ہے کہ جو مسجد تک اکیلے نہیں جا سکتا ہے نابینا اور مسجد اکیلے نہیں جا سکتا تو اس پہ جمعہ فرض نہیں ہوگا, لیکن بعض نابینا باقاعدہ اپنے اپنے جہاں انہیں جانا ہوتا ہے بغیر کسی کے ہاتھ پکڑائے وہ اکیلے وہاں پہنچ جاتے ہیں,
جیسے مسجد میں پہنچ جاتے ہیں,
بعض لوگوں کے مسجد قریب ہی ہوتی ہے,
ٹھیک ہے,
تو جب مسجد قریب ہے اور اکیلے بھی وہ مسجد میں جا سکتا ہے تو اس کے اوپر جمعے کی نماز فرض ہوگی. جو مفتی صاحب نے جواب ارشاد فرمایا وہ جماعت کے حوالے سے,
ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, یہ مسئلہ بھی پیش نظر ہے. جو نابینا افراد ہو سکتے ہیں ان کو اپنے حوالے سے مسئلہ معلوم ہو کہ ہم پر جماعت واجب نہیں ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ مسئلہ معلوم نہ ہو کہ جو مفتی صاحب نے آخر میں ارشاد فرمایا کہ جو عام طور پر پہنچ جاتے ہیں جن کو راستہ معلوم ہوتا ہے بغیر کسی کی مدد سے پہنچنا ان کا ممکن ہوتا ہے وہ جاتے بھی ہیں, تو ان کے اوپر جمعے کی نماز جو ہے وہ واجب ہوگی, ان کو ادا کرنی ہوگی. کالز بھی کچھ ہمارے پاس موجود ہیں, پہلی کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی
میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ کیا نابینا شخص اپنے خاندان سے شادی کر سکتا ہے, کیونکہ بعض لوگوں سے سنا گیا ہے کہ شادی نہ کی جائے کیونکہ اس سے جراثیم پھیلنے کا خطرہ ہوتا ہے, تو برائے کرم اس سے کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں.
جی حضور یہ بھی ایک مسئلہ ہے,
لیکن شرعی حوالے سے تو ایسی کوئی پابندی نہیں ہے,
ٹھیک ہے,
کہ کوئی نابینا شخص اپنے خاندان میں نکاح نہ کرے,
ٹھیک ہے,
وہ اپنے خاندان میں بھی کر سکتا ہے, خاندان سے باہر بھی کر سکتا ہے. تو شرعی حوالے سے ایسی کوئی رکاوٹ پابندی نہیں ہے. اب عوام ہے وہ مختلف قسم کے شک شبات وغیرہ میں پڑ جاتی ہے تو اس طرف توجہ نہیں دینی چاہیے.
ٹھیک ہے, یعنی کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے طبی طور پر بھی.
طبی حوالے سے اگر کوئی ایسی تحقیق ہے اور واقعتاً ایسا کچھ ہے تب بھی اگر وہ خاندان میں نکاح کر لیتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ سارے اثرات اس میں پائے جائیں کہ اگر باپ نابینا تھا تو اس کے بچے بھی دو ایک نابینا ہی ہوں گے, تو یہ کچھ ضروری نہیں ہے.
ٹھیک ہے, اور ایسے توہم اس کو توہمات
بھی بعض اوقات وہم اتنا پال لیتے ہیں کہ اب اگر اللہ نہ کرے کوئی نابینا بچہ اس نابینا کے گھر پیدا ہو گیا تو یہ وہ توہم پختہ نہ ہو جائے. تو اس اعتبار سے اگر کوئی اس وہم کی کاٹ کرتے ہوئے نکاح ہی نہیں کرتا, ٹھیک ہے,
اپنے خاندان میں نہیں کرتا,
وہ باہر کرتا ہے یا باہر ہی سے اس کو ایسی صورت بنتی ہے نکاح کی, تو شرعی حوالے سے کوئی ایسی پابندی نہیں ہے.
اچھا, اس حوالے سے یہ بھی ارشاد فرمائیں, خاندان ہو یا غیر خاندان, بچہ معذور پیدا ہو گیا, نابینا, ڈس ایبل, کچھ بھی ہو گیا, عورت کا اس میں قصور کہلائے گا کہ اس کے اوپر بس اب شروع ہو جائیں کہ اس کی وجہ سے ہوا ہے کیونکہ اسی نے جنا ہے اس کو, اور یہ بہت بڑا طبقہ ایسا کرتا بھی ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی یہ سارے معاملات ہیں, اس کو ہم مشیت الہی ہی کہیں گے. اس میں عورت کا کوئی کمال یا کوئی خوبی یا اس کا کوئی عیب نہیں ہے. اگر بچے اچھے پیدا ہو رہے ہیں تو یہ رب کا کرم ہے. اگر بچے ڈس ایبل, معذور, اس طرح کے صورت میں دنیا میں آ رہے ہیں تو یہ بھی رب کا ایک امتحان ہے, آزمائش ہے اس کی طرف سے. اس میں کسی بھی عورت کو ٹارچر کرنا یا اس کے حوالے سے اس کو بار بار تان لان کرتے رہنا تو یہ شرن ناجائز ہے. عورت, کوئی بھی ماں, خود وہ انسان غور کرے, کیا کوئی عورت یہ چاہے گی کہ وہ ایک بچے کو اتنے مہینے اپنے پیٹ میں رکھے اور جب وہ دنیا میں آئے تو وہ اندھا ہو یا وہ معذور ہو؟ یقین کوئی بھی نہیں چاہے گی. جب نہیں چاہے گی تو اس نے اپنے قصد سے تو آپ کو ایسا پوتا یا ایسی پوتی نہیں دی.
یہ
اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے, مشیت ہے. اور بندے کے لیے بھی اس میں کیا اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں وہ ہمیں معلوم نہیں.
صحیح صحیح.
تو اس لیے عورت پر کسی بھی طور پر لان تان نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح بعض ہو سکتا ہے افراد مرد کے حوالے سے اسی قسم کے خیالات پالیں کہ تمہاری وجہ سے یہ بچے میں معذوری آئی ہے. تو آدمی کے اختیار میں یہ چیز نہیں ہے, اس لیے اس کو بھی کسی بھی طور پہ الزام نہیں ڈالا جا سکتا.
ٹھیک ہے جی, ایک کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی
ارے بھائی, میں زیادہ رہتا ہے وہ نشہ کرتے ہیں, کیا اسے زکات دے سکتے ہیں یا نہیں؟
ہاں, نشہ کرنے والے کو زکات دینا کیسا, اس کو دے سکتے ہیں؟
اگر کوئی نشہ کرتا ہے, نشے کا عادی ہے, تو ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کو جو زکات دی جائے گی وہ نشہ ہی کرے. تو کسی بھی آدمی کو جو مستحق زکات ہے, اگر تو وہ نشے کا عادی ہے, تو اگر اس کو زکات دی جائے گی تو زکات ادا ہو جائے گی.
ٹھیک ہے,
اب اس میں زکات دینے والے کو چاہیے کہ اگر اس کو معلوم ہے کہ اس کو رقم دیں گے, پیسے دیں گے, تو یہ گھر کے کھانے پینے کے بجائے یہ اپنے نشے میں ہی پیسہ خرچ کرے گا.
صحیح.
تو اب ایسے شخص کو جو اس کے گھر کی اخراجات, ضروری چیزیں ہیں, ان میں اس کے وہ سامان لا کر دے دیا جائے,
اس کے گھر میں
آٹا دے دیا جائے, آٹا, دال, چینی, اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ خرید کر بطور زکات, بنیت زکات اس کے ہینڈ اوور کر
دیں
اور یہ قبضہ کر لے گا, زکات ادا ہو جائے گی. اب ان چیزوں کو کیا کرے گا, وہ گھر ہی چلے جائیں گے.
شک ہے کہ بیچ دے گا تو پھر اس سے لے کر اس کے گھر پہنچا دیں.
اگر ایسا بازو کا بھی ہوتا ہے, گھر والوں ایسے نشائی جو بالکل ہی نشے کے عادی ہوتے ہیں, وہ گھر کے برتن تک بھی بیچ دیتے ہیں کہ 10 روپے کا بھی اگر کوئی برتن بکتا ہے تو وہی بیچ کے
پڑیا چاہیے.
تو ایسے لوگوں کو اگر کوئی زکات دینا چاہتا ہے تو زکات ان کے ہینڈ اوور کرے, قبضہ دے دے, قبضہ کر لینے کے بعد زکات ادا ہو گئی. جب زکات ادا ہو گئی, اب ایسے شخص سے بطور امانت, بطور وکالت, کہ آپ یہ پیسے مجھے دے دیں تاکہ میں آپ کے گھر میں راشن ڈال دوں. تو یہ ایک بہتر طریقہ ہے کہ قبضہ کر لینے سے زکات بھی ادا ہو گئی, اب خطرہ بھی وہ ٹل گیا کہ یہ چیزیں بیچ دے گا, تو گھر کے اس سے رقم لے کے اب اس سے اختیار لے لیں کہ اب آپ کے بچوں کے کپڑے یا اس طرح کی ضروری چیزیں ہیں وہ اب آپ کے گھر والوں تک پہنچا دی جائیں گی, اور وہ بھی اجازت دے دیں, ٹھیک ہے آپ پہنچا دیں.
مشکل لگتا ہے وہ کرے گا لیکن لے لی جائے اس.
ہاں, تو ایسے میں کوئی بھی ایسا صاحب حیثیت آدمی جب ایسا کرے گا تو ممکن ہے وہ نشے والا آدمی وہ تھوڑا رعایت کرے.
ٹھیک ہے,
تو اس سے لے لیں اور اس کے بعد خرچ کر دیں اس کے ضروری کاموں میں.
ٹھیک ہے جی, ایک اور کال چلائیے.
سر, میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ نماز پڑھتے وقت جائے نماز کے اوپر ہم اپنے آگے کوئی چادر یا کپڑا وغیرہ جائے نماز کے اوپر رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟
جی غالباً جائے نماز کے کونے پر رومال ہے کپڑا ہے.
جائے نماز کے کونے پر رکھیں یا بیچ سینٹر میں رکھیں تو شرعی حوالے سے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بس اوقات اگر بہت زیادہ گرمی ہے یا جائے نماز ایسی ہے کہ جس پہ بہت زیادہ ڈسٹ آ چکی ہے اور ڈسٹ ہونے کی وجہ سے سجدے میں جائے گا تو ناک سانس کے ذریعے وہ حلق تک پہنچے گی اور پڑھنے میں دشواری ہوگی. اس بنا پر اگر کوئی ڈال دیتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. باقی یہ ہے کہ آرام اور سکون ملے اور چادر ڈال دیتا کہ اس پہ سجدہ کرے تو اتنے زیادہ جو نا وہ نہیں کرنا چاہیے. آدمی کو کچھ نہ کچھ عبادت کے اندر تکلف یعنی جو اس کو مشقت ہے وہ اٹھانی چاہیے.
ٹھیک ہے.
لیکن نماز پڑھنے میں کسی بھی قسم کی کوئی کراہت نہیں آتی.
ٹھیک ہے جزاک اللہ. ایک کال مفتی انس صاحب کے لیے ہم چلائیں گے. جی
کیا نابینا شخص پر نماز فرض ہے یا نہیں؟
نابینا شخص پر نماز پوچھ رہے ہیں کہ فرض ہے کہ نہیں. جواب تو ہو گیا لیکن دوبارہ ارشاد فرما لیجیے.
نماز تو نابینا کے اوپر یقیناً فرض ہے اور اگر نہیں پڑھے گا یا قضا کرے گا بلا وجہ شرعی تو سخت گناہگار بھی ہوگا. بس اس کو شرع نے یہ رعایت دی ہے کہ وہ جماعت سے چاہے نہ پڑھے, اگر جماعت بھی چھوٹ جائے گی تو گناہ نہیں, لیکن نماز چھوڑنا اس کے لیے شرعاً جائز نہیں ہے.
نماز کے احکام تو ہم نے سن لیے کہ واجب بھی ہے یا نہیں ہے اور جماعت کروا سکتا ہے کہ نہیں کروا سکتا. یہ ارشاد فرمائیے کہ جس کے ہاتھ نہیں ہے, ہاتھ سے معذور ہے, موجود نہیں اس کے پاس ہاتھ, وہ وضو کیسے کرے گا؟ وضو بھی تو نماز وغیرہ کے لیے فرض ہے, ضروری ہے کرنا. وہ تیمم کرنے کی اگر حاجت پڑتی ہے تو تیمم کیسے کرے گا؟ اس کے لیے شریعت نے اس کے لیے کیا احکام رکھے ہیں؟
اس کے لیے تو شرعی طور پر بعض تو وضو کے اعضاء ایسے ہیں کہ جس میں آسانی ہے, جیسے پاؤں ہیں, اگر کسی کے ہاتھ نہیں تو وہ پاؤں تو آسانی سے دھو سکتا ہے. اور اگر ہاتھ کا بھی بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر اللہ نہ کرے کہ کوہنی تک اس کا ہاتھ کٹا ہوا ہے تو پھر تو اتنا حصہ دھونے سے ویسے ہی وہ ساکت ہو گیا. اور اگر انگلیوں یا گھٹنے یا جو کلائی تک جو ہے اس کا وہ کٹا ہوا ہے تو پھر یہ ہے کہ وہ ہاتھ بغیر کسی سہارے کے بھی اگر وہ پانی کے نل کے نیچے سے گزار دے گا تو اس کا اتنا حصہ بھی دھل جائے گا. باقی جو سر کا مسا ہے وہ چاہے ٹوٹے ہوا جتنا بچا ہوا ہاتھ ہے اس سے بھی اگر سر کے اوپر وہ پھیرے اور چوتھائی سر تک کا مسا ہو جائے تو سر کا مسا بھی ہو جائے گا. آزمائش آئے گی تو چہرہ دھونے میں آئے گی, تو اس میں یہ ہے کہ اگر تو کوئی اس کا چہرہ دھونے والا ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں, اس کا وضو بالکل ٹھیک ہو گیا. اگر ایسے بندے کا کوئی چہرہ دھونے والا نہیں ہے تو جتنا ہو سکتا ہے وہ خود جتنی بھی مشقت سے جتنا حصہ چہرے کا دھو سکتا ہے وہ دھونا اس کے لیے رہے گا, اس کے بعد اس سے بقیہ کی معافی ہو جائے گی. اور ایسا بندہ اگر نماز پڑھے گا تو اس کی اپنی نماز تو بالکل ہو جائے گی لیکن وہ اب امامت نہیں کروا سکتا.
اچھا ٹھیک ہے.
یعنی کہ جس کے کا پورے کا پورا عضو کا کوئی حصہ رہ جاتا ہے دھلنے سے, کسی کوئی کروانے والا نہیں ہے, اس کو دھلوانے والا نہیں ہے, تو اس صورت میں اس کے اوپر یہ تو ہے کہ اس کا اپنا وضو ہو گیا لیکن کیونکہ وہ معذور ہے اس صورت میں تو اس کے پیچھے اب مقتدی نماز نہیں پڑھ سکتے. اسی طرح تیمم ہے کہ اگر تیمم میں وہ کوئی بھی اس کو تیمم کروانے والا نہیں تو اس کے بارے میں شرعی حکم یہ ہے کہ وہ جتنا ہو سکتا ہے اپنے ہاتھوں کو اور اپنے چہرے کو کسی دیوار کے ساتھ مس کرے کہ جہاں تیمم کرنے کی شرعاً اجازت ہو, یعنی کسی مٹی کے اوپر یا کسی پتھر کے اوپر اپنے چہرے کو جتنا ہو سکتا ہے ممکن ہے وہ اتنا اپنا چہرہ اس کے ساتھ مس کرے, جتنا ہاتھوں کا ہو سکتا ہے وہ ہاتھ مس کر لے. تو ظاہری بات ہے کہ وہ سارے کے سارے عضو دونوں اس میں پورے کے پورے مسا میں نہیں آ سکیں گے کہ جتنا مرضی چہرہ بندہ کسی دیوار کے ساتھ مس کرے وہ پورے کا پورا چہرے کے اوپر تیمم نہیں ہو سکے گا. تو ایسی صورت میں بھی اس کو کہا جائے گا کہ جتنا ہو سکتا ہے اتنا تیمم کر لو اور بقیہ جو ہے وہ تمہارے اوپر معاف ہے, تم خود تو اس میں نماز پڑھ سکتے ہو لیکن امامت نہیں کروا سکتے.
ٹھیک ہے. کس قدر ان کو آسانیاں دی گئی ہیں, ان کی حسب حال ہی احکام لازم کیے گئے ہیں, لیکن ساتھ یہ احکام سنتے ہوئے کہ جو افراد ان نعمتوں سے مالا مال ہیں, یہ نعمتیں موجود ہیں, ان کو بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, کہ ہمیں جب وضو کرنا ہوتا ہے کسی سے مدد نہیں لینی پڑتی، کسی کا ہمیں انتظار نہیں کرنا پڑتا، اور ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احکام ہم پر نافذ ہیں بڑی آسانی سے ان کو ادا کر سکتے ہیں، تو وہ اسلامی بھائی، وہ مسلمان کہ جو ان عبادتوں سے دور ہیں، ان احکامات پر عمل کرنے سے دور ہیں، تو ان کو بھی ان احکام کو سننے کے بعد جذبہ حاصل کرنا چاہیے اور اللہ کی عبادت کے اندر بڑھ چڑھ کر جتنا بھی ان کے اوپر لازم ہے، فرض ہے، اس کو ادا کرنا چاہیے۔ دور ایک سوال یہ ہے کہ معذور افراد جو ہیں، خاص طور پر جو اپاہج ہیں یا نابینا افراد بھی، اس کا ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ بھیک مانگنے میں بھی ہمیں لگتا ہے، یعنی بتایا تو یوں لگتا ہے کہ جو ایسا پیدا ہو گیا بعض جگہوں پر، بعض گھرانوں میں، تو اب اس کے لیے بس اس کا دھندا، اس کا کام یا اس کی زندگی آگے یہی ہے کہ اس کو ایسا کرنا ہے، یا پھر یہ جو بھیک مانگنے والا ایک مافیا ہے، یہ لوگ ہیں وہ ان کو ایسا بنا دیتے ہوں گے، یا جو نبینا ہے وہ بھیک مانگ رہا ہوتا ہے اگر وہ کچھ نہیں کر پا رہا، حالانکہ بہت سارے ایسے معذور افراد بھی دیکھے گئے ہیں کہ وہ قصبے حلال کرتے ہیں، کما رہے ہوتے ہیں، تو کیا اجازت ہے ان کو سوال کرنے کی اور یہ کام کرنے کی کہ جو اتنے سارے لوگ کر رہے ہوتے ہیں؟
دیکھیں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی چاہے وہ تندرست ہی ہے، ٹھیک ہے، اگر اس کے پاس آج کے وقت کا کمانے کا، کھانے پینے کا کچھ بھی نہیں ہے،
ٹھیک ہے،
اور اس وقت اس کو کہیں نوکری بھی نہیں مل رہی کہ جہاں پہ وہ جا کے کچھ کام کر سکے اور نوکری مل سکے، اور باقی عطن کوئی ایسی چیز بھی گھر کی یا اس کی ملک میں غیر ضروری کہ جس کو بیچ کر وہ اپنی کفایت کر سکے، تو اگر جس کے پاس ایک دن کے بھی کھانے پینے کی کوئی ایسی چیز نہیں ملتی تو وہ اس ضرورت کے حوالے سے سوال کر سکتا ہے،
ٹھیک ہے،
وہ ضرورت پوری ہو گئی۔ اب یہ نہیں کہ روزانہ یہی روٹین بنا لے،
جس دن یہ کنڈیشن ہے اس دن،
جس دن ایسی کنڈیشن، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ایک آدمی سفر کر کے پہنچتا ہے، جیب پڑ جاتی ہے اور کچھ بھی اس کے پاس نہیں رہتا،
ٹھیک ہے،
بالکل وہ امیر ہوتا ہے، اے ٹی ایم کارڈ بھی نہیں ہے، موبائل بھی گیا، کوئی رابطہ نہیں کر سکتا،
ٹھیک ہے،
اب ایسے آدمی کو کوئی قرض بھی نہیں دے رہا ہو تو اب وہ اگر بس ضرورت کھانے پینے اور اپنے گھر پہنچنے کی حد تک کسی سے قرض لے لے، وہ نہیں ملتا، تو یوں وہ سوال کر سکتا ہے،
ٹھیک ہے،
تو اب جو اپاہج ہیں،
سوال کتنا کر سکتا ہے یہ بھی ارشاد فرمائے،
اسے ضرورت حاجت ہے اتنی،
جیسے کرایہ چاہے تو جتنا کرایہ، کھانا کھانا اتنے ہی پیسے لے،
تو اب جو اپاہج افراد ہیں، اب اپاہج افراد کا بھی یہ نہیں کہ جیسے آپ نے سوال کے شروع میں کہا کہ جو یوں پیدا ہو گئے تو اب گویا یہی اب بھیک مانگنے کا پیشہ، ایسا نہیں ہے،
ٹھیک ہے،
تو اب بہت سارے ایسے افراد کے جو معذور ہیں لیکن وہ قصبے حلال کرتے ہیں، جیسے پاؤں سے معذور ہے لیکن ہاتھ سلامت ہیں، تو وہ ایسا کام کرتے ہیں جو ہاتھوں سے ہوتا ہے، گھر بیٹھے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو نابینا افراد بھی باقاعدہ کام پہ جا رہے ہوتے ہیں، وہ جو ان کے بساط میں طاقت میں ہوتے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو بھیک مانگنا یہ اپاہج، مفلوج یا معذور افراد کے لیے مطلقاً ایسا نہیں ہے کہ یہ ان کے لیے سوال کرنا جائز ہے،
ٹھیک ہے،
ایسا نہیں ہے، اگر حاجت اور ضرورت ہے تو اس ضرورت اور حاجت کے پورا ہونے کے حوالے سے کے لیے وہ سوال کر سکتے ہیں، لیکن وہ حاجت اور ضرورت پوری ہو چکی ہے تو آپ مزید سوال نہیں کریں گے، لیکن ہمارے یہاں پر اس طرح کے افراد کو باقاعدہ بٹھایا جاتا ہے، صبح ان کو چھوڑا جاتا ہے، پھر شام میں ان کو اٹھایا جاتا ہے، اور 1000-1500 ان کی دہاڑیاں، اور اس کے بعد ان سے حاصل ہونے والی جتنی بھی کمائی ہے وہ ایک مخصوص طبقے میں چلے جاتی ہے، تو یہ پیشہ ور جو بھکاری ہیں، چاہے وہ پیشہ ور بھکاری مطلب تندرست آدمی ہو یا اپاہج ہو، تو پیشہ نہ بنائے،
ٹھیک ہے،
کہ میرا کام ہی یہی ہے،
ٹھیک ہے،
ہاں ضرورت کے تحت اگر کوئی معذور ہے یا کوئی ایسا معذور ہے جس میں اب کمانے ہی کی طاقت نہیں ہے،
ٹھیک ہے،
ٹھیک، کوئی کام اس کو نہیں آتا، کوئی ہنر نہیں آتا، کام کرنے کی بھی طاقت نہیں ہے، تو اب وہ اپنے، وہ ایک معذور ہے، اب وہ مستقل بھی اگر حسب ضرورت مطالبہ کرتا ہے تو، یا کوئی اس کی مستقل روٹین کے مطابق اس کو دے رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک آدمی کو اپنے طور پہ ضرور کوشش کرنی چاہیے کہ اگر باہر جا کے کام نہیں کر سکتا تو گھر بیٹھے بھی بہت سارے کام جائز مل سکتے ہیں، وہ کام کرے، وہ ہنر سیکھے، اور بہت سارے ایسے بھی معذور ہیں کہ جو بالکل جو ہے نا کسی کے محتاج نہیں ہونا چاہتے، قناعت ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہوتی ہے،
کرتے ہیں، کماتے رہتے ہیں، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پر جو ایسے دیگر معذور افراد ہیں ان کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سلسلے کا وقت ختم ہوا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
گزارے کیسے دن سے پوچھ لے آئے جو مشکل پیش کوئی آؤ علماء سے پوچھ لے